جی مطالعہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے. 26 رکوع کا آغاز ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ. پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانی عطا کی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ جبکہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ محفوظ رکھے. ان بنی اسرائیل کو کتابیں بھی ملی, پیغمبروں کی تعلیمات بھی ملی, مگر دنیا کی محبت میں ڈوب کر انہوں نے فراموش کیا حق کی راہ کو. یہ تذکرے پہلے بھی آ چکے ہیں. اب ہمارے پاس ہدایت ہے. اللہ اس کو دل و جان سے ہمیں مانتے رہنے اور اس ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا. آراستہ کر دی گئی, مزین کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. ویسخرون من الذین آمنوا. اور وہ مذاق اڑاتے ان کا جو ایمان لائے. یہ ہر دور میں ہوا. بعد میں پیغمبروں کی قوموں کے حالات ہم پڑھیں گے کہ ہر دور کے کفار و مشرکین اور مخالفین حق نے اس دور کے اہل ایمان کا مذاق اڑایا ہے. اس دور کے ایمان والوں کو جو ہے انہوں نے ان پر کامنٹس پاس کیے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے, آخرت کی فکر کی وجہ سے, اللہ اور رسول کی بات ماننے کے اعتبار سے. یہاں قرآن کہہ رہے کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور وہ ہنسے مذاق اڑاتے ان کا جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ تَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی وہ ان سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن. یہ ہر دور میں رہا, یہ آج بھی ہوگا. آج بھی کوئی دین کی طرف آئے گا اور دین کی طرف قدم مزید بڑھائے گا تو ممکن ہے اپنوں سے ہی اور غیروں سے بھی کچھ اس کو سننا پڑے. آج کسی نوجوان نے اپنے کیریئر کو پرسوں کی اور بہترین کیریئر کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے, وہ کیریئر جو محمد رسول اللہ کا کیریئر تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہو سکتا ہے اس کو فینیٹکس اور دیوانہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے, بہت کچھ سننے کو ملے گا. لیکن یہ ہر دور میں ہوا. لیکن اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام بتاتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے وہ ان سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ ایسے لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. کان الناس امت واحدہ. لوگ ایک ہی امت تھے. یہ تیسری وہ طویل آیت, وہ نگینہ آ رہا ہے. اور اس آیت کا عنوان ہے آیت الاختلاف. عجیب عنوان ہے. لوگوں میں اختلاف کیسے اور کب پیدا ہوتا رہا, اس کے بیان پر مبنی آیت ہے یہ, البقرہ کی آیت نمبر 213. کان الناس امت واحدہ. لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. مراد ہے کہ پھر اختلاف ہوتا رہا تو پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر اور لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اور اللہ نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. تاکہ فیصلہ فرما دے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا. لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا, نئی نئی باتیں لوگوں نے ایجاد کر لی, تو اللہ نے پیغمبروں کو ہر دور میں بھیجا بشارت دینے والا, انذار کرنے والا بنا کر. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ گئے. اور یہ اختلاف انہوں نے کیا آپس کی ضد کی وجہ سے. یاد آیا وہ ضد, عرش ٹو ڈومینیٹ. ہم ان کو بڑا کیوں مانیں, ہم چھوٹے کیوں بن جائیں, ہماری تو چودراہٹیں ختم, ہمارے مفادات میں ضرب پڑ جائے گی. تو یہ ضد آڑے آتی رہی. البتہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ. بس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جو ایمان لائے اپنے حکم سے اس سچی بات پر جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا. جو حق کے متلاشی رہے ان کو اللہ تعالی نے حق کی توفیق عطا فرما دی. مشہور نام عبداللہ بن سلام کا ہے رضی اللہ عنہ, یہود میں سے, بڑے یہودی عالم کے یہودی بیٹے اور عالم تھے یہ بھی, مگر حق قبول کر لیا. نصارہ کی بات کریں تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کو, نیگس نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کو ذہن میں لے کر آئیے. جنہوں نے قرآن کی چند آیات سنی تو ان کے آنسو بہ گئے تھے اور وہ بھی ایمان لے آئے تھے. تو جو حق کے متلاشی رہے, جن کے دلوں میں حق کی طلب تڑپ اور ہدایت کی طلب اور تڑپ تھی, انہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت اور اس میں مزید استقامت نصیب فرما. اس کے بعد ایک ہلا دینے والا مقام قرآن کا. جنت کیسے ملے گی؟ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی. تم جنت چاہتے ہو تو سنو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی, تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم. حالانکہ ابھی تم پر ایسے حالات نہیں آئے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ان پر سختی آئیں, تکالیف آئیں, یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے. اللہ اکبر. کتنے ہلائے گئے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ پکار اٹھے، مدا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. ایمان والوں کو چھوڑیے، رسول کے ایمان کا عالم کیا ہوتا ہوگا، رسول کے یقین کا عالم کیا ہوتا ہوگا، مگر اتنا ہلایا گیا، اتنی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا گیا کہ وقت رسول بھی پکار رہے ہیں کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد قریب آیا چاہتی ہے. کل بھی ہم نے پڑھا خوف، بھوک، جان، مال، پیداوار کے نقصانات سے تمہیں گزارا جائے گا، ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب انفاق کا بیان، چار موضوعات درج کیے گئے تھے، عبادات، معاملات، انفاق، قتال، یہ مستقل دوہرا کر آ رہے ہیں. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل، اور کن پر خرچ کریں، بلکہ صحیح طرح ترجمہ ہوگا کہاں کہاں خرچ کریں. قل ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل، آپ فرمائیے تو جو مال خرچ کرو تو ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. اپنی ذات اور اپنے قرب و جوار میں آدمی دیکھے اور پھر ترتیب سے بات کو آگے بڑھائے. یہ ہے مخلوق خدا پر خرچ کرنا. ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم صدقات کہتے ہیں، وہ مخلوق خدا پر عام طور پر خرچ ہوتا ہے، اور ایک ہے قرض حسن، اس کا ذکر بھی آئے گا. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا، یہ انفاق کی دو بڑی بڑی کیٹیگری، صدقہ عام طور پر مخلوق خدا کی خرچ کے لیے، اور قرض حسن عام طور پر رب کے دین کی سربلندی کے لیے. وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھلائی میں سے عمل کرو گے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب جاننے والا ہے. کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ کو بتائے. ٹھیک ہے، تو نہ سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، نہ کوئی فوٹو سیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ تصویریں چھپوانے کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو سب معلوم ہے. اب قتال کا حکم، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، وہ کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناگوار لگ رہا ہے. جنگ تو اچھی نہیں لگتی، یقیناً قتل و غارت گری تو اچھی شے نہیں ہے، لیکن کیا کہیں، اللہ فرماتے ہیں وعسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور ممکن ہے ایک چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے حق میں شر اور بری ہو. اللہ يعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے، وہ خالق ہے، اس کو پتہ ہے کیا تمہارے بھلے کا کام ہے اور کیا تمہارے نقصان کا معاملہ ہے. تو ممکن ہے ایک شے تمہیں بڑی اٹریکٹیو نظر آ رہی ہو، ایک شے میں تمہیں بڑی جو ہے وہ جان نظر آ رہی ہو، بڑا خیر نظر آ رہا ہو، اسی میں شر ہو، اور ایک شے تمہیں ناگوار لگ رہی ہے مگر اسی میں خیر ہو. یہ تو اللہ کی ذات ہے. جب آپریشن کے لیے کسی کا ہاتھ پیر اس پہ کٹس لگائے جاتے تو اچھا تو نہیں لگتا، مگر ڈاکٹر کو بتایا کہ بھائی یہی اس کے حق میں بہتر ہے، بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان گوارا کرنا پڑے گا. کبھی چند لوگوں کی گردنیں اڑا کر مخلوق خدا کو ظلم سے نجات دلائی جا سکتی ہو، اور لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جا سکتا ہو، تو چند ایسے ظالموں اور جابروں کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا تاکہ مخلوق خدا کو ظلم سے نجات ملے. یہ تو ایک لاجیکل میں نے انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے رکھی، لیکن اصل کیٹیگوریکل بات کیا ہے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تو اس کے احکامات میں خیر ہی خیر ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ کا معاملہ ہے. پس منظر کیا ہے؟ آپ کے ہمارے علم ہے کہ بدر تو پہلا مارکا ہے نا، سن 2 ہجری، رمضان، 17 رمضان، اللہ اکبر، سورہ انفال میں پڑھیں گے انشاءاللہ. مگر بدر سے پہلے کچھ ایکسپیڈیشنز ہوئے ہیں، چار غزوات، چار سرایا غزوہ، وہ ایکسپیڈیشن مہم جس میں رسول اللہ امیر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سریا کی جمع سرایا، یہ وہ ایکسپیڈیشن جس میں آپ نے کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا، ایک ایسی ایکسپیڈیشن جس میں صحابی ایک امیر بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک جھڑپ کفار سے ہوئی اور ایک مشرق قتل بھی ہوا، اور یہ تھا جماعت الثانی کا آخری حصہ. مسلمان سمجھے کہ ابھی جماعت الثانی کا آخری حصہ ہے، آگے رجب کا آغاز ہو گیا. مشرکین نے بڑا پہاڑ بنا دیا اس مسئلے کا، او ہو یہ تو رجب کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں جنگ کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کو ایک غلط فہمی تھی، یا ان سے کہ صرف نظر کا معاملہ ہوا، رجب شروع ہو گیا تھا انفیکٹ. اب اللہ نے جو ڈیفینڈ کیا ایمان والوں کو، اس کو سنیے. قل قتال فیہ کبیر، اے نبی فرمائی کہ ہاں ہاں یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا معاملہ ہے، گناہ کا معاملہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. اللہ اکبر، اللہ نے کیا ڈیفینڈ کیا ایمان والوں کو؟ اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور ان کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک بڑی اس سے بڑھ کر بھاری بات ہے. والفتنت اکبر من القتل, اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے, اور ایسے سنگین حالات جن میں فتنہ برپا ہو ان کو ختم کرنے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی. اور اگر ایمان والوں میں سے کسی نے کسی مشرک کی گردن بھی اڑا دی اس مہینے کے اندر تو اللہ کہتا ہے میں اس کی اجازت دیتا ہوں. اللہ اکبر, دس از واٹ ڈیفینڈیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. اس کی ٹون پر کبھی غور کیجئے گا, وقت نہیں آگے چلتے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ. آج یہود و نصارہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اپنے دین کو چھوڑ کر ہماری ملت پر آؤ گے تو راضی ہوں گے. سورہ البقرہ آیت نمبر 120 میں بات ہم پڑھ چکے, اپنا دین چھوڑ کر ادھر جاؤ تب تو شاید راضی ہو, لیس دین دیٹ وٹ ڈو مور کا تقاضا تو کریں گے, راضی تم سے نہیں ہوں گے. اور یہ مشرکین کے بارے میں بات آ رہی ہے یہاں پر, یہ مشرکین کے تعلق سے جن سے جنگ چھڑی ہوئی ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا, اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ممکن ہو ان کے لیے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے تم کو پھیر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, اور جو تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے اور مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی آگ والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. دین سے پھرنے والا وہ مرتد اپوسٹیٹ ہے, اس کا ٹھکانہ پھر کل جہنم میں ہوگا. اللہ ہمارے عقیدے ایمان کی حفاظت فرمائے. بڑی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں, انٹرنیشنل لیول پر بھی آ رہی ہیں اور انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی آ جایا کرتی ہیں. اللہ محفوظ رکھے. باطل فرقوں والے بھی, باطل مذاہب والے بھی کچھ مٹیریل انسینٹیوز دے کر ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں. اللہ میری آپ کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ایسے پھر جانے والوں کا ٹھکانہ پھر جہنم کی آگ میں. اللہ کی رحمت چاہتے ہو, اللہ بتا دیں کس طرح ملے گی. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, بے شک وہ ایمان جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمۃ اللہ, یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. محض ایمان کا دعویٰ نہیں, عمل میں اظہار بھی, کبھی ہجرت بھی کبھی جہاد بھی. ہجرت کا آغاز ہے نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا. سنن نسائی کی روایت کے مطابق ہجرت کی انتہا کبھی گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے گا. جہاد کا آغاز کیا ہے؟ اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ جہاد کا آغاز ہے. اور اس کی انتہا ہے کبھی باطل سے ٹکرانا, تاکہ جہاں نفس پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے یہ آغاز ہے جہاد کا, وہیں رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ انتہا ہوگی, جس میں کبھی جنگ کا موقع بھی آ سکتا ہے, وہ اپنی شرائط کے ساتھ ہے. اولئک یرجون رحمۃ اللہ, یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. شراب اور جوئے کے بارے میں اولی ایک حکم آپ کے علم میں ہے, کچھ احکامات شریعت کے وہ گریجولی آئے تدریجن آئے ہیں, جیسے کہ اس مقام پر پہلا تقاضا یا پہلا حکم اس ذیل میں. یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. سبحان اللہ, پوچھتے ہیں یہ صحابہ کے گنتی کے 14 سوالات ہیں قرآن میں, یہ والے سوالات جو عمل سے متعلق ہے. احادیث بہت ہیں قرآن میں, صحابہ کرام کے گنتی کے فقط 14 سوالات ہیں اور تمام کے تمام عمل سے متعلق ہیں. آج ہمارا نالج بینک بہت بڑھ رہا ہے اور جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن کوشچنس کا بینک یا بینکس بھی بہت بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن جب عمل کا مقام آتا ہے تو بہت بڑا سوال نشان ایک وہاں پر کھڑا ہوتا ہے. صحابہ کے سوالات عملاً, مکے کے 13 برس قرآن کی محنت ہوئی, مکے کے 13 برس ایمان کی ابیاری ہوئی, مکے کے 13 برس اللہ کی محبت, مکے کے 13 برس آخرت کی فکر. اب جب یہ فکر اندر ہے تو اب جہاں پریشانی بھی ہوگی یہ ہم غلط تو نہیں کر رہے, تو کوشچن آئے گا اللہ کے رسول شراب کے بارے میں کیا حکم. اللہ اکبر, اللہ کے رسول جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے. اٹ لوکس سمتھنگ بیڈ, کیا کریں اس کے بارے میں. یہ ارج اندر سے آئی, یہ کوشچن اندر سے آیا. یہ محمدی تربیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ قرآن کی تربیت ہے کہ قرآن اس سطح پر اٹھاتا ہے بندے کو کہ اب پریشانی ہو رہی ہوگی, یہ غلط تو نہیں کر رہا میں کہیں, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے, چلو رسول اللہ سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کا سوال. یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, اے نبی فرمائے کہ ان دونوں میں گناہ بڑا ہے, لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. یہ پہلا حکم آیا. دوسرا حکم سورہ نساء آیت 43, نشے کی حالت میں شراب کے قریب مت جانا. حتمی اور فائنل حکم سورہ مائدہ آیت 90 اور 91,
باز آتے ہو گے نہیں،
اللہ اکبر،
چھوڑتے ہو گے نہیں،
اللہ اکبر.
اور پھر کیا ہوا، اس سورہ مائدہ کے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ گریجولی احکامات آئے ہیں اس شریعت کے. فرمایا کہ دیکھو اس میں گناہ بڑا ہے، ہاں نفع کی کچھ فائدے، نفع کی کچھ چیزیں بھی ہیں، کبھی جوئے میں لگ گیا تو کما بھی لیا، اس کے بعد گوا بھی دیا، شراب پی کے سمجھا کہ میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کہیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر لیا، لیکن آنکھ کھل گئی تو دنیا کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے، یہ وقتی شاید کسی کو فائدہ مل رہا ہوگا، لیکن تباہ کاریاں اس میں زیادہ ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ کا پہلو ان کے نفع کے پہلو سے بہت زیادہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اب تو باتیں اور آگے بڑھ گئی، نشے کی نظانے کس طرح کی چیز ہے آج کل ہمارے بچوں کے اسکولس کے کیفیٹیریا یا کینٹینز پر اویلیبل ہے، اور کیا کیا ان کے ناموں مجھے نہیں پتا. اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی اور بچوں کی حفاظت فرمائے، اور بڑوں کو بھی یقیناً. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. اللہ اکبر، قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی فرمائیے جو بچ جائے دے دو، سارا نکال دو. سیونگ کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ادھر، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرانا ہے، دی بینک آف اللہ جی انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرانا ہے. یہ ہے اخلاقی سطح کا، بیر منیمم زکات، بیر منیمم کم از کم تو زکات کا تقاضا ہے، اور صدقات جو واجب ہے جیسے کہ صدقہ فطر ہے، یہ کم از کم ہے اور یہ انتہا ہے. قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے دے دو. اور اس سطح پر محمد رسول اللہ نے زندگی بسر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو اسوا لینے تو وہ اسوا بھی تو لینا، اور اس کو سامنے رکھ کر قریب ہونے کی کوشش کریں. ہاں زکات بھی دینی ہے، تبھی تو احکامات بیان ہوئے، مگر یہ دینے کا جذبہ بڑھنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. قل العفو، یہ اخلاق ہدایت، مورل لیول پر یہ تقاضا ہے، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرۃ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں. ویسألونک عن الیتامی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل اصلاح لهم خیر، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کا معاملہ بہتر ہے، بھلا سلوک کرنا، اگر تمہاری کفالت میں یتیم بچہ یا بچی کوئی آ گیا ہے تو بھلائی کا معاملہ کرنا یہ بہتر بات ہے. وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا دو تو تمہارے بھائی ہیں. اس کے پیچھے کچھ تفصیل ہے، سورہ انعام میں پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے. پہلے تو کہا کہ یتیم کا معاملہ الگ رکھو، اس کے مال کو بالکل الگ، اپنے مال کو بالکل الگ رکھو، لیکن کنفیوژن آ رہی بلکہ پرابلم آ رہی، اس کی ہنڈی الگ بنائے، اپنی ہنڈی الگ بنائے. چلو اگر تم ملا بھی دو تو تمہارے بھائی ہیں، مگر ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرنا. آگے ذکر فرمایا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خرابی کرنے والے کو اصلاح، اور اللہ سبحانہ وتعالی مفسد کو، خرابی پیدا کرنے والے یا خراب عمل کرنے والے کو، مصلح اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں خوب جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم کو مشقت میں ڈال دیتا، مگر اس نے تمہیں اجازت دی ہے. حساب کتاب برابر رکھنا، مال ہڑپ نہ کرنا، اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی اس کے مال کو لے کر چلو، حساب کتاب برابر رکھو تو کوئی حرج نہیں. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن، اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. اہل کتاب کے بارے میں حکم الگ ہے، اس میں بھی احتیاط ہی کا فتویٰ ہے، لیکن وہ تفصیل پانچویں پارے کے ابتدا میں بیان کریں گے. البتہ مشرق عورت اس سے نکاح سے روکا گیا. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن، اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز سبحان اللہ ایک مشرق عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرق عورت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے. کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مشرق ہے اور وہ مسلمان کنیز وہ مسلم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی اور انداز سے کہا، ایک جھاڑو دینے والی مسلمان عورت بالی ووڈ میں کام کرنے والی سے بہتر ہے، ان دا سینس کہ وہ مشرق ہے. ایک جھاڑو دینے والی بھی اگر ہے تو وہ مسلمان، ڈیسائڈنگ فیکٹر مسلمان، اسلام ہے، ایمان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں اس سے یقین عطا فرمائے. بدلتے حالات میں بہت سی چیزیں مجھے اور آپ کو متاثر کرتی ہیں بھائی، کہاں کہاں ٹیمپٹیشنز نہیں ہیں، کہاں کہاں اٹریکشن نہیں ہے، مگر بنیادی بات دا ڈیسائڈنگ فیکٹر اس دا فیتھ، ایمان کا فرق ہے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرق مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. وَلَعَبْدٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِينَ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک مشرق کے مقابلے میں، چاہے مشرق تمہیں کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے. کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنی، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، سبحان اللہ. مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، سورہ مائدہ آیت 72، ان پر جنت حرام، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اور اس شہر کی یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کی باتیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں، مشرکوں سے لڑکیاں شادیاں کرنے کے چکر میں. کراچی کی بات کر رہا ہوں، یہ بامبے یا نیو دہلی کی بات نہیں کر رہا ہوں. خدا را ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے عقیدے کو بچا کر. اللہ نے ہماری گردن پکڑ لی، ان کو تم نے سب کچھ پڑھایا لکھایا، یہ کیا وہ کیا، دا بیسٹ آف دا بیسٹ، دا بک آف اللہ، یہ پڑھائی کی نہیں پڑھتے، ان کا ایمان بچایا کہ نہیں بچا. قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، کو انفسکم اہلکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ایمان کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. ویبین آیاتہ للناس، اور وہ اللہ اپنی آیات، اپنے احکام لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اس کے بعد 4 رکوع ہیں جو ہم مکمل تو کل کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اگلے 4 رکوع میں خاندانی زندگی کے متعلق ہدایات ہیں، عورتوں سے متعلق ہدایات، حیض سے متعلق ہدایات، زوجین کے تعلق سے متعلق ہدایات، اور اگر خدا نہ خواستہ طلاق کا معاملہ آ جائے اس بارے میں ہدایات، بچے ہیں ان کے بارے میں ہدایات، بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں ہدایات، اور عدت کی مدت کے بارے میں ہدایات، اور عدت کے دوران کے حوالے سے ہدایات، اور طلاق کا معاملہ ہو جائے تو ہدایات، اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہدایات. اگر یہ ناخوشگوار معاملہ پیش آ بھی جائے تو کتنی خوش اسلوبی سے اس کو پورا کرنا ہے اس کے بارے میں ہدایات. میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ شادیاں کر دیں نا آج کل، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی بھی کوئی سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے. تم 3 گھنٹے کا کورس کرو گے تو تمہارا نکاح پڑھائیں گے، ادروائز نہیں، پتہ ہی نہیں ہے بیسکس. طلاق تو سب نے لفظ سنا ہوا ہے، لیکن بیفور طلاق کیا کچھ ہے پتہ ہی نہیں. دنیا جہاں میں 1 لاکھ کا 10 لاکھ کا معاہدہ کرنے جاتے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹ، اس سے کنسلٹیشن، اس سے کنسلٹیشن، اور اگر کروڑوں کا معاملہ ہو تو یہ فرم، وہ فرم، یہ کنسلٹیشن. وہ اللہ کے بندے، پوری زندگی کا معاملہ ہے، اور بیسک گائیڈ لائنس دین کی ان کی فکر بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ 4 رکوع بڑے قیمتی، کوشش کرتے ہیں ایک آج پڑھ لیں اور باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، لیکن بہت قیمتی مقام ہے قرآن کا. 1 رکوع آج پڑھتے ہیں، اگلی آیت سورہ البقرہ آیت نمبر ہے 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے جو خواتین کے مخصوص پیریڈس معاملات. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیں کہ یہ ایک تکلیف کا موقع بھی ہے اور ایک ناپاکی کی کیفیت بھی ہے، ایک تکلیفی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ ایام ہے کہ جن میں ایک عورت کے لیے نارمل انداز سے معاملات کرنا خاصا دشوار ہوتا ہے، اور اس کے خاص احکامات شریعت نے عطا فرمائے. قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجیے کہ یہ ایک تکلیف کا پہلو بھی ہے یا ناپاکی کا معاملہ بھی. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اپنی عورتوں سے علیحدہ رہنا حالت حیض میں. کتنا علیحدہ رہنا؟ وہ جو زوجین کا فائنل ایک ریلیشن اور تعلق ہے وہ منع ہے، باقی سب کھانا پینا ساتھ رہنا جائز. یہود ایک انتہا پر چلے گئے کہ اچھوت بنا کر گھر سے باہر نکال دو، نصارہ دوسری انتہا پر چلے گئے، کوئی پابندی نہیں، ہمارا دین اعتدال والا دین ہے، ساتھ کھاؤ پیو سب کچھ ہے، مگر وہ جو زوجین والا وہ تعلق ہے اس کی ممانعت ہے. اور خاص خواتین کے لیے اللہ نے بھی سہولت دی ہے، نماز کی معافی ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن روزے کی معافی تو ہے، لیکن روزے کی قضا کرنی ہوگی، نماز نہیں لیکن روزے کی قضا کرنی ہوگی. اس کا بڑا پیارا جواب دیا گیا، بھائی یہ ایسا کیسے ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا، بات ختم. لیکن سمجھنا چاہو تو یہ ہے، نماز ہماری غذا ہے، غذا کبھی رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور روزہ ہماری دوا ہے، دوا تو پوری لینی پڑتی. ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے نا 1 2 3 صبح دوپہر شام، ذرا آگے پیچھے کریں گے، وہ جی ڈاکٹر صاحب مسئلہ حل نہیں ہوا، اور آپ نے پوری دوا لی، نہیں وہ تو یہ ہو گیا، تو بھائی دوبارہ شروع کرو. تو ایک ہے غذا اور ایک ہے دوا. اچھا یہ جواب میرا نہیں ہے، کوئی آپ ہمارا امپریس نہ، یہ بزرگوں نے ہمارے سکھایا، یہ جواب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے دیا رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بزرگوں نے یہ جوابات دیے ہیں. بہرحال ولا نقربهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، وہی تعلق والی بات. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جو ایک فطری طریقہ بتایا گیا. آپ دیکھیے قرآن اتنے حساس اور نجی معاملات کو کتنی شائستگی سے ڈسکس کر رہا ہے. فیملیز موجود ہیں نا، دیکھیں کتنی آسانی سے بات ہم ڈسکس کر کے آگے جا رہے ہیں, اور اگلا بھی ایک اور بیان آئے گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور قیمتی بات, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ محبت فرماتا ہے خوب توبہ قبول کرنے والوں سے, اور اللہ محبت فرماتا ہے خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. اس پر پھر کسی موقع پر بات ہوگی کہ توبہ اور پھر طہارت کا پہلو. نساؤکم حرث لکم, سبحان اللہ, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. شائستگی دیکھیے لفظ کی, سبحان اللہ, الفاظ کا جو چناؤ ہے نا وہ دیکھیے, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ, اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو. ہاں, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنے لیے آگے کی تیاری کرو. بھائی کھیت کیوں لگاتا ہے آدمی, سب کو پتا ہے, بیج کیوں ڈالتا ہے سب کو پتا ہے, از اٹ کلیئر ٹو آل, صحیح ہے, جہاں سے آؤ, لیکن مقصود ہے وہ اولاد کا حصول, تو وہ فطری طریقہ واضح ہے, اس کی طرف توجہ بھی دلائی جا رہی ہے, اور اولاد کے حصول کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. یہاں پہ میں دو ڈاکٹر حضرات کا ذکر آپ سے کروں, ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کا اور ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا, ان کے لیے رحمت اللہ علیہ, اور ان کے لیے حفیظ اللہ, اللہ ان کی حفاظت کرے. یہ جو ہے نا ارلی میریجز, اس پہ ارلی میرج, جلد شادی کا ہونا, اور پھر بچے بھی, ان کا بھی حصول فطری تقاضا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی اچھی بات کی, بھائی جلد شادی کرو, جلد بچے تمہارے جوان ہوں, پھر کھیلو کودو, یعنی کہ مزے کرو. اور ڈاکٹر اسرار صاحب بزرگ آدمی تھے رحمتہ اللہ علیہ, فرمایا کہ دیکھو جب جلدی عمر میں, یعنی ارلی میرج ہوگی تمہارے بچوں کی, جلدی شادی ہوگی یعنی کم عمری میں, تو آنے والی بہو بھی اپنے سسر کی قدر کرے گی, کیونکہ پتا ہے کہ میرے جو شوہر نامہ دار ہیں وہ بھی ابا جی کی پاکٹ منی جو دے رہے ہیں اس کے اوپر چل رہے ہیں, تو سسر کی بھی قدر ہوگی. خیر یہ بڑے نفسیاتی پہلو ہیں, البتہ اصل بات کیا ہے, اولاد کا حصول یہ بھی نکاح کا ایک اہم مقصد ہے, اور اسی نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے جس کی برکتیں آپ دیکھ لیں. اس ہماری محفل میں بھی ینگسٹرز کی, یوتھ کی تعداد زیادہ ہے الحمدللہ. یہ برکتیں ہر اس سوسائٹی میں ملیں گی جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن موجود ہے, ورنہ آپ کو دنیا کے سو کالڈ انورٹڈ کاما کچھ ترقی یافتہ ممالک میں بوڑھے زیادہ ملیں گے اور ان کو سنبھالنے والے جوان ہاتھ کم ملیں گے. جاپان 10 پر 1 بچا ہے, اور فرانس, اس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا, سب سے زیادہ بوڑھے ادھر اور سب سے کم نوجوان آپ کو وہیں ملیں گے. فرمایا کہ وقدموا لانفسکم, اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو, واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, واعلموا انکم ملاقو, اور جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو, وبشر المؤمنین, اور ایمان والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے. اس کے بعد کچھ قسموں کے بارے میں بات آ رہی ہے جو ہمارے بھی بات بات پر کھا لی جاتی ہیں, گالوں کی قسم اور بالوں کی قسم اور اس کی قسم اور اس کی قسم. یہ قسموں کے بارے میں بھی قرآن نے ہدایات عطا فرمائی ہیں. یہاں ایک بات کی قسم کھا کر لوگ کہتے تھے اللہ کی قسم آئندہ تو میں ان کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا, یہ نہیں کروں گا, اس طرح کی باتیں, اس سے روکا گیا ہے. فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور اپنی قسموں کو اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ, یعنی اللہ کا نام لا کر قسمیں کھا کر تم غلط کام کرنا شروع کر دو, معاذ اللہ, اس سے روکا جا رہا ہے. ام تبرو, کہ تم اس سے سلوک نہیں کرو گے, وتتقو, تقوی کی روش اختیار نہیں کرو گے, وتصلحو بین الناس, اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے. ہوتا ہے نا غیروں کے پھڈے میں پڑ کر میں تو بھر گیا, میرے باپ کی توبہ اللہ کی قسم جو آئندہ میں ان کے پھڈے میں پڑا, اور آئندہ جو میں نے کبھی صلح کرائی, مشہور جملے ہیں نا, یہ قسمیں مت کھاؤ بھائی, یہ قسمیں مت کھاؤ. باقی صلح کرانا کتنا بڑا عمل ہے. ایک دفعہ رسول اللہ تشریف لے گئے علیہ السلام کسی علاقے میں, تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے, رات میں گئے تھے, وہاں پہ قبیلے کے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, آپ صلح کرانے میں مصروف ہو گئے, آدھی رات کو آ کر آپ نے عشاء کی نماز ادا کی. کین یو امیجن دس, عشاء کی نماز آدھی رات کو ادا کی, اور اس قبیلے کے لوگوں کا جھگڑا سالو کرانے میں یا ریزالو کرانے میں مصروف رہے رسول اللہ علیہ السلام. اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ عمل جو نماز, یعنی نفل نماز, نفل روزے سے زیادہ, صدقے سے زیادہ قیمتی, کیا؟ تمہارا دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا. اتنی اہم بات ہے. بہرحال تو ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ تم جو ہے وہ نیکی کا کام نہیں کرو گے, اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے, اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے. ایسی قسمیں نہ کھاؤ. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم, اللہ تمہاری لا یعنی بیکار قسموں پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا. عربوں کا بھی مزاج تھا واللہ واللہ تاللہ باللہ, یہ سب قسم کھانے کے انداز ہیں, بات بات پہ قسم. تو یہ جو بلا ارادہ قسمیں ہوتی ہیں اس پر تو مؤاخذہ نہیں ہوگا, پکڑ نہیں ہوگی, البتہ یہ طرز عمل اچھا نہیں ہے, اس سے تو بچنا چاہیے. کس پر مؤاخذہ یہ پکڑ ہو سکتی ہے؟ ولاکی یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, لیکن اللہ تمہاری پکڑ فرمائے گا, مؤاخذہ فرمائے گا تمہاری ان قسموں پر جن کو تم نے دل کے پورے ارادے سے کھایا ہو. واللہ غفور الحلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بردبار. اللہ اکبر، اللہ حلیم ہے، تحمل والا. اللہ اکبر، ہمارے ایک صاحب دوست ہیں مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، یار اللہ کا تحمل تو دیکھو، لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بیٹے قرار دے رہے ہیں معاذ اللہ، اولاد قرار دے رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ کا تحمل دیکھو، اللہ نے ان کو مارا نہیں، ختم نہیں کیا. لوگ اللہ کا کھاتے ہیں، اس کا دیوا پیتے، اس کی کروڑا کروڑ نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی ناشکری کرتے ہیں. باپ کو اولاد پر گرم ہو جاتا ہے، تجھے اس دن کے لیے میں نے بڑا کیا تھا، ماں بھی کبھی بد دعا کبھی دے دیتی ہے، اللہ سبحان اللہ اس کا حلم دیکھیے کتنا معاف کرتا ہے، حلیم وہ حلم والا ہے. اچھا، اب ایک خاص قسم ایلا. ایلا کیا ہے؟ قسم کھا لینا. ایک شخص یہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کروں گا، اپنی بیوی سے رابطہ نہیں رکھوں گا، قسم کھا لی. ایسے بڑا فضول ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس. جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں نا، مولوی صاحب میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی. اب کیا ہے؟ اور بھائی پیار میں کوئی طلاق دیتا ہے؟ محبت میں کوئی طلاق دیتا ہے کبھی؟ سارے غصے میں دیتے ہیں. بڑا شوق ہے زبان کو جو ہے وہ بے لگام چھوڑنے کو، پھر یہ حرکتیں کر جاتے ہیں. تو اسی طرح کچھ عربوں میں ایسی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، بیوی سے تعلق نہیں، بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اس اللہ کی بندے کو تم برباد کرنا چاہتے ہو کیا؟ اس کے بارے میں رہنمائی. ایلا للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں، انتظار کرنا ہے چار مہینے. اللہ نے ایک فکسیشن دے دی، ایک ڈیوریشن کی، اس کے اندر معاملہ سیٹل کرو، ورنہ کیوں کسی کو لٹک کر تم چھوڑتے ہو؟ فَإِنْفَاءُ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے فقہی احکامات اپنی جگہ پر ہیں، وہ تفاصیل میں پڑھ لیجئے گا، لیکن یہ کہ یہ حرکتیں کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیض تک. یہ ایک ڈائیورس، جو خاتون جس کو طلاق ہو گئی اس کی عدت کی مدت ہے، تین حیض. بقیہ کچھ اور احکامات ہیں وہ سورۃ الطلاق میں پڑھیں گے 28 پارے میں انشاءاللہ تعالی. ایک خاتون بالکل بوڑھی ہو گئی اس کا کیا ہوگا، اور کوئی کم عمر کی ہے اس کا کیا ہوگا، وہ تفصیل سورۃ الطلاق میں آئے گی 28 پارے میں انشاءاللہ. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، فی ارحامہن، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں، یوٹرس میں پیدا کیا. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں. یہ بہت قیمتی بات ہے اور بہت ضروری بات ہے کہ یہ کلیئرٹی رہے کہ کون کس کے نسب سے ہے، کون کس کی اولاد ہے. اسی پر شریعت کے آپ کو پتہ ہے بہت سارے احکامات کا دار و مدار ہے، وراثت کے احکامات اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں. تو اگر ان کے رحم میں اللہ نے کوئی بچے کی تخلیق کا عمل شروع کیا، تو اس کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. اب میں ایک بات آج کہوں، باقی تفصیل درج کروں گا. جس کو تو اللہ کا خوف ہوگا وہ یہ کرے گا، ورنہ سب کو ابارشن کے راستے بھی پتہ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اور بھی پتہ ہے، اور کیا کچھ اور نہیں ہو رہا ہے اس شہر کے اندر، اس معاشرے کے اندر. اور سوائے ایمان کی قوت کے، سوائے اللہ کی کتاب پر ایمان اور اللہ کے احکامات کا لحاظ، اس سے کمتر پر ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ورنہ ایسی بھیانک بھیانک مثالیں سامنے آتی ہیں. اللہ کی پناہ. یہ ابارشن کیوں سستا ہے؟ ڈاکٹرز زیادہ مجھے بتا سکیں گے، آپ کو بتا سکیں گے، لیکن ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے، چلیں وہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے، کہ کاسمیٹکس کی انڈسٹری والوں کو کچھ مل جاتا ہے بڑی آسانی سے، بہت سستا وہاں سے، اور اسی لیے ابارشن بہت سستے ہو چکے ہیں. اگر لیٹ سے کہ 100 میں کر رہے ہیں، تو آگے وہ بڑے آرام سے 1000 کما رہے ہیں. یہ خود ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بات بیان فرمائی ہے، اور بعد پہ اور ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق بھی کر دیں گے. کیا کیا بھیانک حرکتیں نہیں ہو رہی ہمارے شہر کے اندر. تو خدا کا خوف ہوگا، آخرت کا خوف ہوگا، دونوں باتیں قرآن کہہ رہے ہیں، تو کچھ ان احکامات پر عمل ہوگا، ورنہ کون پوچھ. ہم تو طلاق کی باتیں کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں نکاح نہیں کرنے کو تیار ہیں. ہم تو کچھ اور ہی. استغفر اللہ، طلاق کا معاملہ تو آئے گا نا جناب نکاح کے نتیجے میں، وہ کہہ رہے ہیں نکاح کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی. استغفر اللہ، تو پھر یہ احکامات تو ان کے لیے ایریلیونٹ ہو گئے. یہ تو وہ مانے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، ڈسکشن ملائے گا، پوچھے گا کسی صاحب علم سے جسے اللہ اور آخرت کا خوف ہوگا، ورنہ تو نکاح ہی نہیں کرنا چاہتے. طلاق کی بات نہ سنیں. استغفر اللہ، اولاد کی کون بحث کرتا ہے؟ استغفر اللہ. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں، اگر وہ بہتر معاملہ کرنا چاہیں، ایک طلاق کی حد تک یا دو طلاق کی حد تک رجوع کا امکان ہے، اور جب تین کا معاملہ ہو گیا تو پھر رجوع کا امکان نہیں، وہ ایک حلالے کی بحث سے وہ کل گفتگو میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ مرد شرعی طور پر طلاق دے سکتا ہے، اس لیے کہا کہ وہ زیادہ حقدار ہے واپس لینے کا، عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے، یہ بات کل کے درس میں انشاءاللہ آ جائے گی بالکل شروع میں۔ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح کی ان پر ذمہ داریاں ہیں، بھلے طریقے پر جس طرح کی ذمہ داری ڈالی گی اسی طرح کے ان کے حقوق کا معاملہ، یا جیسے ان کے حقوق ویسے ان کی ذمہ داری کا معاملہ۔ مراد یہ کہ بات کل سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، مرد پر کفالت کی ذمہ داری ہے، مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے معاش کے اعتبار سے، اسی لیے جب ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے، اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ کفالت کی ذمہ داری مرد پر زیادہ ڈالی گئی۔ ولہن مثل الذی علیہن، تو عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں، بالمعروف بھلے طریقے پر۔ ہاں وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو ان پر ایک درجے فضیلت دی گئی، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ مقام تھوڑا سا توجہ طلب ہے، اس کے بارے میں تفصیل ہم بیان کر دیں گے سورہ نساء کی آیت 34 میں۔ مرد کو ایک درجہ جو اوپر رکھا گیا تو عورتوں کو انفیریئر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ مرد کو انتظامی اعتبار سے ایک درجہ اوپر رکھا گیا، کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر اور سارے اخراجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اس پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔